ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا, یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف گئے چھایا. دیکھیے مدنی مذاکرہ.
رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. اعتكاف کی نیت نہ کی ہو تو کر لیجیے. مدنی مذاکرے کی کچھ اچھی اچھی نیتیں شامل کر لیجیے, جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ. مدنی مذاکرے میں رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا, اپنی اصلاح کا سامان کروں گا, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, دوسروں کو اشارے کرنے, خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آباد سے درود شریف پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور انفرادی کوشش کرنے وغیرہ کی سعادت حاصل کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1447 نے کے 1447 نے ہجری کے رمضان کریم کی 18ویں رات ہے. اس مناسبت سے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 18, اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کثیر متکفین اور عاشقان رمضان جمع ہیں. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا پر صلح سے متعلق ایک بات لکھی تھی کہ ہمارے معاشرے میں صلح کی بیٹھک کا مقصد کمزور کو اپنا حق چھوڑنے پر مجبور یا راضی کرنا ہوتا ہے. امیر اہل سنت, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
اللہ اکبر. ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہو کہیں, ویسے ہے تو ظاہر یہ تو غلط ہے. صلح میں تو ہر حق سے ہٹنا تو پھر صلح نہیں ہوئی, نہیں تو کچھ اور ہی ہوا. تو صلح تو قرآن کریم میں اس کی پذیر آئی ہے اور فرمایا گیا وَالصُّلْحُ خَيْر, کہ صلح میں بھلائی ہے. اور یہاں صلح جس کو نام دیا گیا صلح کی بیٹھک تو اس میں تو یہ برائی ہے, بھلائی نہیں ہے. تو ایسا کرنا یہ تو بالکل ظلم ہے, ایک کمزور کو دبا دینا اور اس کو اپنا حق چھوڑنے پر مجبور یا راضی کرنا, یہ تو جائز ہے ہی نہیں. ظاہر صلح کرنا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کروانا سنت ہے. الحمدللہ جس سے بن پڑے وہ صلح کروا, اس کے بڑے فضائل ہیں, ثواب کا کام ہے کہ دو بچھڑے ہوں کو ملا دینا, جو ٹوٹے دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا, تو یہ تو بڑے درجے کا کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہاں میں چاہوں گا کہ اگر تھوڑی سی اور اس معاملے میں وضاحت ہو کہ جو صلح کرانے کے لیے بیٹھے ہیں کیا ان کی کوئی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ مطلب کس طرح سے اس معاملے کو ٹیکل کریں, کیونکہ یہ بات جو لکھی ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح ایک بڑا سلسلہ بنتا ہے اسی طرح کا, یعنی جو کرنے والے ہیں وہ بعض اسی طرح کے ٹارگیٹ پہ بیٹھتے ہیں. لیکن یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو صلح کرنے بیٹھے ہیں بڑے بن کر جو بیٹھتے ہیں, تو ان کی اس معاملے میں کیا احتیاط ہونی چاہیے؟
واقعی صلح کروانے والے کو تو پہلے صلح کروانا آتا بھی ہو, خود ہی غصے والا ہو اور لڑ پڑے تو صلح کیسے کروائے گا, اور فریقین میں سے کسی کی طرف اس کا میلان اور جھکاؤ نہ رہے, جو بھی بات ہو وہ حق بات کرے اور حق فیصلہ کرے. اور یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا, بعض اوقات یعنی کہ ایسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ جن کو کچھ پتہ اتنا پتہ نہیں ہوتا اور وہ کسی کی روح رعایت کر دیتے ہیں, مروت میں کوئی غلط فیصلے بھی کر دیتے ہوں گے. تو یہ ضروری نہیں کہ عالم دین ہو وہی صلح کروائے, اتنی شدھ بدھ ہو کہ وہ مطلب یعنی کہ صلح کروا سکتا ہو, اور اتنی معلومات ہو کہ اس کو مطلب یعنی کہ غلط بات کی تائید نہیں کرنی, حق بات جو کرتا ہے اس کی مخالفت نہیں کرنی, اس کی کاٹ نہیں کرنی. تو اس طرح اگر درست طریقے اور صلح کروائے گا تو ثواب کا حقدار ہوگا, کہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں روزہ نماز اور صدقے سے بھی افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے. فرمایا, وہ عمل آپس میں روٹھنے والوں میں صلح کرا دینا ہے, کیونکہ روٹھنے والوں میں ہونے والا فساد بھلائی کو ختم کر دیتا ہے. حوالہ ابو داود جلد 4 صفحہ نمبر 365 حدیث نمبر 4919. صلح کروانے کی بڑی اہمیت ہے. ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کروائے گا اللہ پاک اس کا معاملہ درست فرما دے گا, اور اسے یعنی صلح کروانے والے کا معاملہ درست فرما دے گا, اور اسے ہر کلمہ بولنے پر یعنی ہر کلمہ یعنی کامل لفظ جو ہوتا ہے سمجھو کہ سینٹینس, دوبارہ لے کے, اور اسے ہر کلمہ بولنے پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا, اور جب وہ لوٹے گا تو اپنے پچھلے گناہوں سے مغفرت یافتہ ہو کر لوٹے گا. صلح کروانا بڑے درجے کا کام ہے, جس کو صلح کروانے کی مطلب یعنی کہ کوئی ترکیب ہو کروا سکتا ہو تو اس سے ممکن ہو تو قطرہ ہی نہیں بلکہ صلح کروا دے. دو مسلمانوں میں, دو روٹھے ہوئے بھائیوں میں, دو روٹھے ہوئے خاندانوں میں, دو روٹھے ہوئے قبیلوں میں صلح کروا دے. بڑے بڑے قبیلوں میں بھی تو جنگیں ہو ہی رہی ہوتی ہیں, تو مسلمانوں کے قبیلے ہوتے ہیں, جیسے پہلے وہ دور جہالت میں کفار لڑتے تھے تو امن تو رہا کچھ عرصہ, پھر اس کے بعد آہستہ 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 فساد آ گیا, اور اب یہ کہ انہی کی طرح قبیلے آپس میں لڑتے ہیں. اگر خاندان میں کسی کا قتل ہو گیا تو پھر یہ کہ بیٹے کی تربیت ہوگی, بیٹا بدلہ لے گا, اور مطلب وہ انتقام در انتقام در انتقام. اس طرح ہمارے یہاں قبیلوں کی لڑائیاں بھی, خاندانوں کی لڑائیاں بھی سنی جاتی کہ اس طرح کرتے ہیں بعض قبیلے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں مسلمانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں تو آنکھیں کھولیں, اور باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جاتا اور بیٹے کا بدلہ باپ سے نہیں لیا جاتا، بھائی کا بدلہ بھائی سے نہیں لیا جاتا۔ جیسے کہ یہ کہ ہمارے یہاں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک بھائی مجرم ہے اور وہ ہاتھ میں نہیں آیا تو اس کے بھائی کو بند کر دیا اور اس کو جو بھی یعنی تکلیفیں دی، سر اس کے بیچارے قصور نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ بھائی بھاگ کر آ جائے واپس، وہ تھوڑی آئے گا، اس طرح کہاں آتے ہیں۔ تو یہ طریقے درست نہیں ہیں۔ میں نے اسلام کی بات کی ہے، شریعت کی بات کی ہے، اللہ سب کو توفیق دے کہ یہ پھر ظلم ہوتا ہے، اس طرح جو کیا جاتا ہے ظلم ہوتا ہے۔ ابھی مطلب سمجھ نہیں پڑتی لیکن بعد میں پتہ چلے گا، آخر موت سے تو کوئی بچ کر جانے سے رہا، جب یہ موت آئے گی تب پتہ چلے گا یہ کیا کر دیا ہم نے۔ اور ظلم قیامت کا اندھیرا ہے، اور ظالم کی قیامت میں ہار اور مظلوم کی جیت ہے۔ مظلوم کا گریبان ہوگا، مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان، پھر وہ اپنا حق وصول کرے گا، مطالبہ کرے گا اپنے حق کا اپنے رب سے۔ اور اللہ پاک کے یہاں صرف انصاف ہے، ظلم نہیں ہے۔ تو اللہ کے قہر و غضب سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے، اور کسی پر بھی چیونٹی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، سب کے ساتھ انصاف، انصاف اور صرف انصاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ فیصلہ کرنے کے مدنی پھول، آپ اس رسالے میں پڑھ سکیں گے، عادل قاضی، جان دے دی منصب قضا قبول نہ کیا، آداب فیصلہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ ماننے کا انجام، ذمہ داری مانگ کر لینے کا نقصان۔ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے، اس کے 56 صفحات ہیں اور 15 روپے قیمت پر آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔
15 روپے صرف؟
15 روپے جی،
ماشاءاللہ
15 روپیز۔
یہ تو بہت کام کا رسالہ ہے، یہ تو بانٹنا چاہیے، اور خاص کر مطلب ان اداروں کو دینا چاہیے، سماجی اداروں کو۔ یہ آئے دن فیصلے کروا رہے ہوتے ہیں، جو جس طرح بھی کرواتے ہوں، یہ اس پر کوئی بحث نہیں ہے، کرواتے ہیں یہ فیصلے، تو ان کے پاس یہ رسالے جانے چاہیے، ان کو بانٹیں، آپ پہنچائیں، فالو اپ کریں۔ اگر تعلقات بھی تو ہوتے ہیں نا اپنے قبیلے اپنی برادریوں میں، تو پوچھے کہ پڑھ لیا کہ نہیں، ہر رکن کے ہاتھ میں یہ ہونا چاہیے آپ کے، تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔
بلکہ یہ رسالہ جو ہے، یہ نگران شورا کا بیان ہوا تھا وکلا جی میں، وکیل جو آتے ہیں ہمارے مختلف شعبے والے
وکلا میں
جی،
اچھا جو انصاف
جی جی
دلاتے ہیں لوگوں کو،
ان میں یہ بیان کیا تھا،
دلاتے ہیں کوئی نہیں دلاتے یا کیا کرتے ہیں، بہرحال وکلا یہ عام طبقہ ہے، تو اس میں بیان ہے تو یہ کیسا ہوگا۔
بڑی زبردست معلومات
ماشاء اللہ الکریم، تو اس کو ضرور پڑھیے۔ پیج کتنے بتائے؟
56 جی،
واہ 56 کا عدد کچھ یاد دلاتا ہے، بوجھو تو جانے، کوئی نہیں پوچھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوقت شہادت عمر شریف 56 سال تھی۔
کیا بات
چلو اس بہانے کربلا کی حاضری ہو گئی نا، امام علی مقام امام حسین نواس رسول شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو گیا، الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
فیصلہ کرنے کے مدنی پھول، اس کا آپ ٹائٹل بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس کو ضرور حاصل کریں اور اس کو تقسیم بھی کریں، ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davatislami.net، اس سے آپ فری میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔
اتنا سستا کیوں یار، 15 روپے دیا، بھول میں تو نہیں آپ نے اعلان کر دیا؟
یہ معلومات کی ہے، یہی اس کی پرائز ہے،
تو یہ بہت جلدی جلدی لے لو بھائی، ورنہ ان کی سمجھ پڑ جائے گی، تو ہاں جلدی جلدی لے لو اس کو۔
اصل میں اس میں ہوتا یہی کہ پرانی پرنٹنگ،
میں سمجھتا ہوں، میں ان کو گرم کر رہا ہوں، اللہ یہ ایک جذبہ ہے کہ کسی طرح دین جو ہے نا ہمارے اندر اترے یار، میری آمدنی اس میں کیا ہے، سب سمجھ سکتے ہیں، تو جذبہ کے بس یہ خرید لینا ہے اور بانٹنا ہے۔ نہیں واقعی 15 روپے کا تو پان بھی نہیں ملتا ہوگا، چائے بھی 80 روپے کی ہو گئی ہے، پرسوں ترسوں کسی نے بتایا تھا نا، منرل واٹر بھی میرا خیال ہے 100-150 روپے کی بوتل ہوگی۔ پانی بھی نہیں ملتا 15 روپے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کسی کے گھر میں جھانکنا منع ہے یا آج کل ریسٹورینٹس وغیرہ بلڈنگ وغیرہ گھر وغیرہ یہ اس طرح ہی بنائے جاتے ہیں پورے گلاس کے ٹوٹلی, شاید اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ اندر باہر سب دکھ سکے, تو اس پہ دیکھنے کا کیا حکم ہے؟
سوال تھوڑا سپیڈ سے تھا.
بلڈنگ وغیرہ جو بنی ہوئی ہوتی ہیں آج کل, یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے گھر میں جھانکنا منع ہے اس طرح, یہ ہم نے سنا ہے. تو بلڈنگس وغیرہ آج کل بنائی جاتی ہیں, مالز وغیرہ, ریسٹورینٹس وغیرہ, تو اس میں شیشے کی دیواریں بنی ہوئی ہوتی ہیں, تو اس میں تو آر پار سب نظر آ رہا ہوتا ہے, تو وہ بنا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو اندر سے بندہ باہر کا منظر دیکھ سکے. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
جس نے پردہ ہٹا دیا اس نے اپنی حرمت خود ہی کھوئی. تو اب یہ کہ جیسے یہ گلاس لگائے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ کوئی دیکھے تو ان کو پرابلم نہیں ہے. ہوٹل میں دیکھنا اور چیز ہے اور کسی کے گھر کے اندر جھانکنا اور چیز ہے. ہوٹل میں تو گاہک بیٹھے ہوتے ہیں اور تو یہ تشہیر ہوتی ہے ہوٹل کی خوبصورتی دیکھیں اندر سے تو کوئی آئٹم نظر آئے سمجھے, تو منہ میں پانی آئے اور دروازہ کھلے اور گاہک اندر داخل ہو جائے. کسی کے گھر میں داخل ہونا یہ بغیر اجازت داخل بھی نہیں ہو سکتے اور جھانک بھی نہیں سکتے. اب گھر میں پردہ نہیں ہے, دروازے کھلے ہوئے ہیں اور کسی کی نظر پڑ گئی اچانک, وہ ظاہر مجرم نہیں ہے لیکن ارادتاً اس میں جھانکے نہیں, دیکھنے سے بچے.
حضور اس کا بھی جب وہ نیک اعمال میں جو آپ نے اس طرح کا ایک عمل لکھا ہے کہ کسی اپنے محلے میں یا سیڑھیوں سے اترتے ہوئے, تو الحمدللہ اس میں کچھ اسلامی بھائیوں کے اسی انداز دیکھا ہے کہ انہوں نے اترتے ہوئے وہ باقاعدہ اپنی ان جالیوں پہ پردہ لگا دیا ہے تاکہ وہ سامنے والے گھر میں نظر نہ پڑے.
بالکل.
اور مجھے وہ آپ کا ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب آپ کی طبیعت ناساز تھی تو سامنے گلی میں جو حاجی رضا بھائی کا گھر تھا تو وہاں آپ نے ہما, مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہما ایک لائن کھینچی ہوئی تھی آپ نے اس کمرے میں, تو امیر علیہ سنت اس کمرے میں آرام فرما تھے, تو اسلام بھائی نے کسی نے پوچھا تھا کہ کھڑکی سے آگے ایک لائن کھینچی ہوئی تھی, تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ لائن کس چیز کی ہے, تو آپ نے فرمایا یہ میں نے ہما لائن یعنی وہ بارڈر لائن جس طرح سے فرمایا تھا, تو اس کی وجہ پوچھی کہ کیوں, تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ کھڑکی تک جب میں جاتا ہوں تو سامنے کے گھر میں نظر پڑتی ہے, تو میں نے بھی باؤنڈری اپنی لائن کھینچی کہ بس اس لائن تک مجھے آنا ہے تاکہ سامنے والے گھر پہ نظر نہ پڑے. تو یہ ماشاء اللہ
یاد آ جائے نا.
جی جی جی.
تو گھروں واقعی اونچے مکان میں یہ آزمائش تو ہے کہ سامنے گھر ہوتے ہیں نا نیچے, تو وہ نظام ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے گھر میں, تو یوں نظر اپنی پڑے تو بچے آدمی, آزمائش ہے نا.
روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان, رمضان رمضان رمضان.
پہلا کلمہ طیب طیب معنی پاک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمانا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے.
میری عمر 6 سال کی ہے, میرا فرسٹ روزہ ہے, میرے گھر والوں کے لیے میرے لیے مدینے کی دعا کریں.
رب مطابع تم مجھے اچھے پہ بولا بولا بولا
اللہ.
افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے.
ہم کو کس نے پیدا کرا؟
اللہ پاک نے.
ہم کو رزق کون دیتا ہے؟
اللہ پاک.
ہے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ.
میں او دری کیا جب دری ہو جی, نبی
कर हम सब भी हाजरी।
माशा क्या बात है, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, सत करोड़ मरहबा। अल्लाह करीम सारे बच्चों बच्चियों को बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और माँ बाप और ख़ानदान समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मिठा मिठा चैत से मीठा मदीना दिखाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बिजाही खातमिन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ज़रा दिखाइए इनको स्क्रीन पर, ये क्या कर दिया इन लोगों ने, माशाल्लाह। इस सुलह करवाने के रिसाले इनके हाथों में भी आ गए, अभी ऐलान हुआ आलम मदीना मरकज फैजान मदीना के मोतकिफीन और आशिकार रमजान। वाह क्या बात है, रमजान की ये छत से आए क्या हुआ, मतलब कैसे, या उड़ के कोई ले आए, क्योंकि वो लोगों से कंधे फलांगने वगैरह का तो मना किया हुआ था ना, एक गए तो वो आए नहीं, तो वो आए तो किस तरह आए, ये उड़ के आए या छत से अपनी जगह पे गिरे या क्या हुआ। अच्छा वो आ रहे थे यूं हटा हटा के, या खुश भागती है, तो ये तो रोंग नंबर लगा दिया है। साइडों से आए, मगर कम लोगों को हटाना पड़ा होगा, ऐसे साइड बनी भी नहीं है सर। हाँ कोई सी बारादरी बिछी हो ना बीच में तो चलकर के उधर बैठना मनाओ, लेकिन ये लोग उसमें भी बैठ जाएंगे, अगर कुछ बिछा भी देंगे तो आने जाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर जो बीच उधर से उठेगा तो यूं आएगा दरी की तरफ तो भी देर तो लग जाएगी उसको, कुछ ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम तो होगा। माशाल्लाह चलो ले आए माशाल्लाह, या नजर आए माशाल्लाह, अगर किसी को तकलीफ पहुंचा कर आए हैं तो माशाल्लाह वापस ले लेता हूँ, यानी जो दाद दी वो तहसीन की, किसी को तकलीफ भी नहीं देनी है ना। सल्लू अलल हबीब
ऑफिशियल फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल मौलाना इलियास कादरी, इस पर भी मदनी मुज़ाकरा बहरास देखा जा रहा है। अमान अंसारी ये सवाल कर रहे हैं फेसबुक पेज पर, ये कह रहे हैं 20-25 साल की कज़ा नमाजें हों और मामला ये हो कि कभी पढ़ता था कभी नहीं पढ़ता, तो कज़ा नमाजें किस तरह पूरी करें अगर किसी शख्स पर इस तरह से हो।
हिसाब में तो ये कि अपना ख्याल जमाए, जन्न गालिब जिसको बोलते हैं, जन्न गालिब करे, ख्याल जमाए कि कितनी नमाजें मेरी कज़ा हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जहन बनाए, एक भी फ़र्ज रह जाए ऐसी मतलब बुखल ना करे, इस तरह मतलब ये कि वो सारों का हिसाब लगा कर फिर इनको कज़ा करे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कज़ा उम्री का तरीका और इसकी कुछ मसाइल वगैरह इस्लामी अहकाम, ये अपने नमाज के अहकाम दावत मकतबतुल मदीना की किताब है उसमें मौजूद है, कज़ा नमाज का तरीका उस रिसाले का नाम है। हो सकता है अलग से भी रिसाला मिलता हो तो वो भी इतना महंगा नहीं होगा, पुराना है ना शायद, नया छापा होगा तो फिर नए हिसाब से इसका प्राइस
अलग से भी है ये।
हाँ अलग से रिसाला है ना, आ जाएगा इंशाल्लाह प्राइस इसका, आ जाएगा या आ जाएगी प्राइस, मुजक्कर मुअन्नस आ जाएगी प्राइस, आ जाएगी कीमत। हम तो पहले हदीजा बोलते थे लेकिन अब हदीजा में शायद लोग ना समझे।
कज़ा नमाजों का तरीका, ये मकतबतुल मदीना का जो सेपरेट रिसाला है इसके 25 सफहात हैं और 25 रुपए कीमत पर आप मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकते हैं।
माशाल्लाह सिर्फ 1 रुपए का एक सफा, क्या बात है, वाकई महंगा नहीं है, ये दोबारा छपा होगा ना तो ये नई कॉस्ट इसकी निकाली होगी, तो बहरहाल ले लेना चाहिए और इसको तो सबको पढ़ना चाहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
सवाल है कि अगर हम हॉस्टल में रहते हैं तो जो हमारे हॉस्टल में जो हमारे रूममेट होते हैं اگر ان میں سے کوئی اسلامی بھائی قبلہ کی طرف ٹانگے کر کے قدم کر کے پاؤں کر کے آرام فرما رہا ہے تو اس مسئلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم اس کو اٹھاتے ہیں تو اس کی نیند خراب ہوگی، اگر نہیں اٹھاتے تو اس میں بے ادبی کا اندیشہ ہے، تو کیا فرماتے ہیں امیر اہل سنت؟ ہماری اس پر رہنمائی فرما دیں۔
یہ ادب کے خلاف لکھا ہے کہ کوئی پاؤں کر کے لیٹا ہو تو اس کو منع لکھا گیا ہے کہ منع ہے، ناجائز و حرام نہیں قرار دیا گیا، اور اگر ناجائز ہو بھی تو ظاہر ہے کہ ہر صورت میں ہم کسی پر لازم نہیں کر سکتے کہ وہ اس کو اٹھائے ہی اٹھائے۔ اب یہ ایز پر کنڈیشن اور نیند کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور سامنے والی کی طبیعت کے کو دیکھ کر ہی یہ معاملہ ہوگا۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کی نیند کے بارے میں سے معلوم ہے اور پتہ ہے کہ جھگڑے گا بھی نہیں، اور اس کی نیند میں یوں خلل نہیں پڑے گا، کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ اٹھ کے پھر آرام سے دوبارہ بھی سو جاتے ہیں، پاؤں ان کی ڈائریکشن اگر چینج ہو جاتی ہے، تو ایسے میں ٹھیک ہے وہ اس کو اٹھا دے۔ باقی اب وہ اس کی نیند گھیری اور جھگڑے کے اندیشے، تو اس میں ہم اسے یہ کہیں گے نہیں کہ یہ اسے اٹھائے۔
ادب کرنا چاہیے، لوگ مطلب سو جاتے ہیں جس طرح بھی موقع ملتا ہے، پاؤں کر کے انجانی جگہ ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتی قبلے کی، تو معلوم کر لینا چاہیے۔ اب تو اپنے جن کے پاس یہ موبائل واٹس ایپ میں اور یہ بھی آپشن موجود ہوتا ہے قبلہ معلوم کرنے کا، تو قبلہ معلوم کر لیا جائے، بلکہ بیٹھنے کے لیے بھی قبلہ معلوم کر لیا جائے۔ ایئرپورٹ وغیرہ میں جاتا ہوں میں، تو پیشاب وغیرہ کے لیے ضرورت پڑتی ہے، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں یہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور پھر وہاں اندر جا کر موقع کی مناسبت سے چیک کرتا ہوں قبلے کی ڈائریکشن، کیونکہ قبلے کی طرف منہ کر کے یا پیٹھ کر کے پیشاب کرنا یہ حرام ہے۔ سونے کی طرح نہیں ہے یہ، اس کا مسئلہ زیادہ سخت ہے۔ آج کل تو مطلب یہ ڈائریکشن کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو، عمارتیں بھی بات بنتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ان کو لوکیشن بنتا ہے آسان خوبصورت، تو وہ اس طرح بنا دیتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کم ہوتا ہے پیٹھ کر دیتے ہیں، یہ تھوڑا سا ترچا کر دیتے ہیں، مگر وہ ان کی لوکیشن کے مطابق، کہ دیکھنے میں مطلب کوئی اس کو ان کے نزدیک یعنی بدنما نہ لگے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، بالکل ڈائریکشن دیکھی جائے کہ کس طرح ہے، اور یہ بنانا پڑے گا اس کو۔ ہمارے یہاں بھی بنانے والا جو تھا ایک بار، وہ ہمارے اپنے پیر کالونی میں مکان، جو دعوت اسلامی کا نیا نیا مرکز ہم نے لیا، تعمیرات جاری تھی، تو بس وہ میرے کو یوں آیا کہ مجھے یہاں رہنا چاہیے تو اس کو آباد کریں، تو اس لیے یہاں گھر لیا، تو ادھورا تھا وہ، تو وہ پھر اس کو پورا کرنے کے لیے، وہ تھا بھی مطلب مذہبی اسلامی بھائی، ہاں اسلامی بھائی بھی کہہ سکتے ہیں، تو جو جن کو ٹھیکہ دیا تھا، تو انہوں نے مطلب یہ کہ ہاں میں تو سب اس کو بھائی یوں کرنا ہے، تو اس سمجھ گئے وہ، جسے میں سمجھا سمجھ گئی ہے، یہ جتنے بھی ڈبلیو سی تھے وہ سب غلط بن گئے رخ میں۔ باپ رے باپ، اب کیا کریں؟ تو سب کو میں نے وہ توڑوا کر، خرچہ ہوا لیکن میں نے کہا یہ اپنے کو جمے گا نہیں، غلط بن گئے، اس کا رخ چینج کروایا تھا۔ تو اس میں یہ کہ جیسے کہ تھوڑا ترچا نہیں چلے گا، رخ جو ہے قبلے کی طرف، اس کو بولتے استقبال قبلہ، یعنی منہ قبلے کی طرف، ایک ہوتا ہے استدبار قبلہ، یعنی قبلے کی طرف پیٹھ، ٹھیک ہے نا؟ تو نہ استقبال قبلہ جائز، نہ استدبار قبلہ جائز۔ تو اب اس میں تھوڑا سا ترچا ہو گیا کہ بھائی قبلہ رخ نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا، 45 ڈگری کے باہر نکلے گا تو مطلب باہر دونوں طرف سے، یہ خیال رکھنا ہے۔ تو اس لیے وہ آسان جو ہے نا، اس کا میں جو عرض کرتا ہوں کہ یہ سلام پھیرا نا، نماز تو قبلے طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، سلام پھیرا تو بس یہ یوں سلام پھیرتے ہیں، بس یوں ہونا چاہیے، یہ یوں رکھ لیا جائے، یہ اگرچہ 90 ڈگری بن جاتا ہے، 45 سے تو بہت دور ہو گیا نا، 45 کے بعد ہو تو چل جائے گا، 90 ڈگری میں خطرہ کم ہو جائے گا، 45 سے تھوڑا سا باہر ہوا نا تو پھر یہ جوں الٹا سیدھا مطلب تھوڑا بہت کھسکنے سرکنے سے بھی واپس 45 میں داخل ہو جائے گا، تو وہی گناہ کی صورت بن جائے گی۔ تو اس لیے جتنے بھی مکانات ہیں اس کو چیک کر لیں، جب بھی آپ کسی نئے مکان کی ترکیب کریں، کرائے کا مکان لیں، تو یہ دیکھ لیا کریں اس کے رخ کی پوزیشن کیا ہے۔ ہوٹل میں بھی کمرہ لیتے ہیں مسائل ہوتے ہیں. اب ہے مطلب لے لیا مجبوری ہے تو پھر ترچھا بیٹھنے کی ترکیب کریں اس طرح کے 45 ڈگری سے باہر ہو جائے. کسی کے یہاں جاتے ہیں گھروں میں وہاں بھی واقعی ایسے مسائل ہوتے ہیں. اب میرے ایسا معذور آدمی تو پھنس جاتا ہے, سچی بات ہے. معذور اگرچہ وہ ایسا معذور نہیں ہوں لیکن وہ ٹانگوں کے مسائل اور یہ تھوڑی پہلے کی طرح یوں کر لیا یوں کر لیا تو اب مشکل آتے ہیں. اللہ پاک بس آسانیاں کر دے, تو اس لیے وہ مہربانی کر کے اپنے قبلے رخ چیک بھی کر لیں کہ 45 سے باہر ہے نہیں. ترچھا بھلے ہو لیکن 45 سے باہر دونوں طرف سے ہونا تو انشاءاللہ بچت ہو جائے گی. یہ پہلے بھی میں نے کئی بار یا چند بار سمجھایا ہے لیکن ٹائم ہو گیا اس کو, تو آج سوال ہوا تو اس پر ترکیب بنی. تو بہرحال یہ کہ قبلے کی طرف پاؤں کر کے سونا یہ تو ادب کے خلاف ہے, اور یہ منہ یا پیٹھ کرنا یہ حرام ہے, ٹھیک ہے نا. تو قبلے کی طرف پاؤں رکھ کر بھی نہ سوئے. بعض عوام اس میں بڑی سختی کرتے ہیں کہ نہیں سونا چاہیے, تو بعض کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. تو بہرحال با ادب با نصیب, بلکہ وہ ایک ہے مطلب نقطہ ہے یا مطلب محاورہ ہے, لا دین لمن لا ادب لہ, اس کا کوئی دین نہیں اس میں ادب نہیں. اس سے مراد یہی ادب ہو یہ ضروری نہیں ہے. ادب یعنی دین میں ادب یہ حسن ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے نا مہذب ہے, مذہب مہذب اہل سنت و جماعت. بس میں نے ایک بار ایک شخص کو دیکھا جو مطلب میری یادداشت میں نقش ہو گیا ہے, کبھی کبھی بتاتا بھی ہوں میں, مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں وہ بد نصیب سرکار کے روزے پاک کی طرف پاؤں رکھ کے لیٹا ہوا تھا. تھا بھی ایک مخصوص, اس کا چہرے سے کچھ اظہار ہو رہا تھا, مخصوص انداز, داڑھی اس کی پوری تھی, لیکن رہا نہیں گیا ہم سے. تو اس کو محبت سے کہا کہ آپ کے پاؤں یوں کر لیں, یہ سرکار کا روزہ ہے, اور لفٹ ہی نہیں کرا ہم کو, نہیں مانا. ایسا دل خراب ہوا ہے کہ مت پوچھو بات. تو خیر سنی ایسا بے ادب ہو نہیں سکتا, اللہ بہتر جانے کون تھا وہ. بہرحال یہ کہ واللہ اعلم بالصواب, اس نے بالکل ہماری کچی کر دی. نہیں کچی کیا, اس کی ہوئی کچی, پتہ نہیں اس کا پاؤں سڑ گیا یا کیا ہوا, ابھی پتہ نہیں چلا ہے کچھ. میں جانتا نہیں تھا, میں نے پھر بعد میں کبھی اس کو دیکھا ہے, ایسے وہ دیکھنا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں اس کو جس کو دیکھ کر بھی کوئی ایمان تازہ ہو, ایسے بے ادب کو دیکھ کر کیا کر رہا ہے. اللہ پاک اس ہدایت نصیب کرے.
امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنے استاد حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیا.
لگ چھ گلیاں چھوڑ کے گھر تھا,
حالانکہ گھر فاصلے پر تھا,
سات گلیاں چھوڑ کے اپنے استاد کا گھر تھا شیخ حماد کا, تو اس کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے. میرے پیر و مرشد, میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بچپن سے جب سے مجھے غوث پاک, جب سے بغداد شریف کی سمت پتہ چل گئی ہے غوث پاک کے روزے کی, میں نے کبھی بھی قصدن اس طرف پاؤں نہیں پھیلائے. تو یہ ادب والے لوگ ہیں, ہم ان کے پیچھے ہیں, اور انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے یہ ہوں گے آقا کے پیچھے پیچھے, اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے, اور بے ادب آ کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہ جائیں گے. یہ کیا ہوا, جو ہوا سو ہوا, ہوگا وہی جو میں نے کہا ہے انشاءاللہ. ادب کی بول بالا ہے, بے ادبی کا منہ کالا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے میرے اہل سنت, سب سے پہلے نماز کس نے پڑھی؟
ہاں, نماز تو حضرت آدم علیہ السلام نے, سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی. حضرت امام اجل رافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسند میں ذکر فرمایا کہ صبح کی نماز فجر کی نماز, سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے, ظہر سیدنا داوود, عصر سیدنا سلیمان, مغرب سیدنا یعقوب, اور عشاء حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی. حوالہ فتاوی رضویہ شریف جلد 5, ملتقطاً و مفہوماً. یہ کتاب ڈھونڈتے رہو. مختصر یہ کہ یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ کو تبدیل کر کے اس کا مضمون اس میں بیان کر دیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے امیر اہل سنت, مچھلیوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے.
یہ بیچاری مچھلیاں سردی میں بھی پانی میں رہتی ہیں.
کھانے کی ساری چیزیں تو پانی سے باہر ہوتی ہیں, یہ پانی میں کیا کھاتی ہوں گی؟
حمزہ بیٹا, حضرت یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ رہے.
مچھلی کے پیٹ میں؟ ہاں, یہ کیسے ہو گیا؟
پیارے امیر اہل سنت, آپ کیا فرماتے ہیں حمزہ کے ان سوالات کے بارے میں؟
سبحان اللہ, مچھلی دریا میں جو ہوتی ہے تو یہ کھاتی ہے, اللہ پاک نے ان کی غذا پانی میں رکھی ہے. جیسے کائی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ مطلب اندر بھی پانی میں ایسی چیزیں, ایسے مختلف زندگیاں پائی جاتی ہیں, تو یہ ان کو بھی کھا لیتی ہیں مچھلیاں. اچھا, پھر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو بھی کھا لیتی ہے, نگل جاتی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ مچھلیوں کو تو ظاہر اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ غذا بھی عطا فرماتا ہے. اور حضرت سیدنا یونس علی نبینا والہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور مچھلی 40 دن تک دریا میں ادھر ادھر پھرتی رہی. اس دوران آپ نے جنات اور مچھلیوں کی تسبیحات, یعنی ان کے ذکر و اذکار, اور ایسے دریائی جانوروں کی تسبیح بھی سنی, یعنی ان کا ذکر بھی سنا جن کو آپ دیکھ نہیں پاتے تھے. حوالہ تاریخ ابن عساکر جلد 74 پیج نمبر 285. جب 40 دن پورے ہو گئے تو حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام پر غم طاری ہو گیا اور روتے ہوئے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, تیرے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں, تو ہر عیب سے پاک ہے. عیب معنی فولٹ, خامی. بے شک مجھ سے بیجا ہوا. حضرت یونس علی نبینا والہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبولیت کے مقام پر فائز ہوئی, قبول ہوئی, اور آخر کار ان کی یہ آزمائش ختم ہوئی. حوالہ التوابین لابن قدامہ مقدسی صفحہ 28. یونس علیہ السلام کا واقعہ تو ہے مشہور, 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے, اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں آپ 40 دن تک رہے یہ جنت میں جائے گی. اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. انسانی زندگی کا تصور نہیں ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں کوئی زندہ رہ سکے, لیکن یہ اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ ان کا معجزہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا. دیکھو نا, اللہ پاک 9 مہینے بھی بچے کو اندھیرے پیٹ میں رکھتا ہی ہے نا, غذا بھی ملتی ہے اس کو, سب کچھ ملتا ہے. تو یہ بھی قابل غور ہے نا. تو اللہ کی قدرت ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, جو چاہے وہ کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
وہ پوچھ رہے تھے کہ سردیوں میں پانی میں کیسے رہتی ہیں.
تو حمزہ سردیوں میں کیسے رہتے ہیں؟ سردیوں میں حمزہ بھی رہتے ہیں نا, تو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی نا, سردی ہو یا گرمی. مچھلی کو پانی کے باہر نکالو تو یہ مر جاتی ہے. لگتی ہوگی تو اب یہ تو موقع کی نہیں بتا سکتے ہیں, پڑھا نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن پانی کے باہر وہ زندہ نہیں رہتی، تو اس لیے وہ اللہ پاک ان کو سردی سے بھی بچاتا، گرمی سے بھی بچائے گا، اور اس کے اصل بدن پر خول اس طرح کے ہوتے ہیں اور کھال بھی ہوتی ہے، کسی کے کھول نہیں ہوتے، لیکن بہرحال یہ کہ اب کوئی ماہر مچھلیان کا پیغام آئے کہ مچھلی کو سردی کیوں نہیں لگتی، یہ ہم حمزہ کو بتا دیں، آپ بتا دیں ہم کو، خون اس میں نہیں ہوتا، لیکن خون نہیں ہوتا اس لیے سردی نہیں لگتی، کولڈ بلڈڈ، یہ جو اچھا یہ خون ایسا ہے کہ اس کو یہ ہونے کی وجہ سے ان کو سردی نہیں لگتی، یعنی یہ طبی تحقیق ہے، سائنسی تحقیق ہے۔ چلو بھائی بیٹھے بیٹھے یہ تحقیق ایک تو سامنے آ گئی، پھر گرمی بھی نہیں لگتی ہوگی، ہوتی ہی پانی میں، ہاں تفصیلات ہوں گی۔ بسم اللہ،
سحری کرتا ہوں اکاڑا میں یا بالفرض لاہور میں، میں سحری کرتا ہوں افطاری کے وقت، میں بالفرض کراچی پہنچ جاتا ہوں، میرا کراچی ادھر جو ٹائم ہوگا افطاری کا، میں افطاری کراچی کے ٹائم پہ کروں گا یا لاہور کے ہی ٹائم پہ کروں گا؟
آپ کا آپ کی فلائٹ یا آپ کی ٹرین فلائٹ میں ہی آئیں گے، تو فلائٹ جہاں سے گزری وہاں سورج ڈوبنے کا یقین ہو گیا، تو اب یہاں افطاری آپ کر لیں، اب سورج مزید آگے بڑھے، یہ فلائٹ آگے ہوگی تو ہو سکتا ہے سورج کہیں نکل بھی آئے گا، لیکن یہ کہ آپ کی تو آپ نے تو اپنے وقت میں افطار کر لیا کہ جہاں سورج ڈوب چکا ہے یقینی طور پر، مغرب کی نماز کا آپ کا وقت وہاں ہو گیا، اس دوران نماز بھی پڑھ لی اگر وقت کے اندر، تو اب دوسری جگہ پہنچے اور سورج نکل آیا ہے تب بھی مغرب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ تو ہم نماز تو آپ نے وقت کے اندر پڑھی ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا نام محمد مبشر ہے، اور میرا امیر السنہ سے یہ سوال ہے کہ جو مدینہ شریف اور مکہ شریف کا روزہ ہے، کیا اس کا ثواب بہت زیادہ ہے؟
مدینہ طیبہ میں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے، لیکن وہاں اگر کوئی شخص گناہ کرے تو اسے ایک ہی گناہ ملے گا، وہاں گناہ میں اضافہ نہیں ہے۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مکہ معظمہ میں جس طرح ایک نیکی لاکھ نیکیاں ہیں، یوں ہی ایک گناہ لاکھ گناہ ہیں، اور وہاں گناہ کے ارادے پر بھی گرفت ہے، یعنی مکہ شریف میں، جس طرح نیکی کے ارادے پر ثواب، یعنی مکہ شریف میں گناہ کے ارادے پر بھی پکڑ ہے، جس طرح نیکی کے ارادے پر ثواب، مدینہ طیبہ میں نیکی کے ارادے پر ثواب اور گناہ کے ارادے پر کچھ نہیں، اور گناہ کرے تو ایک ہی گناہ، اور نیکی کرے تو 50,000 نیکیاں۔ عجب نہیں کہ حدیث میں خیر اللہم کا اشارہ اس طرف ہو کہ ان کے حق میں مدینہ ہی بہتر ہے، یہ خیر اللہم ایک حدیث کا حصہ ہے، ملفوظات اعلی حضرت حصہ اول صفحہ 238 مکتبۃ المدینہ۔ تو مدینہ پاک میں ایک نیکی پر، پورے مدینہ میں ایک نیکی پر 50,000 نیکیاں۔ اب اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے تو ان کے دور میں مدینہ شریف کی توسیع کتنی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی یہ پتہ نہیں ہے، تو جتنا بڑھتا جائے گا، ہوتا یہ ہے کہ جتنا بڑھتا جاتا ہے نا اتنا مطلب یہ شہر کا حصہ بنے گا۔ مسجد نبوی شریف کے بارے میں فرمایا کہ صنعائے یمن، یعنی یمن ملک ہے، اس کا صنعاء شہر ہے غالباً، صنعاء یمن کا لکھا ہے، تو اگر اس صنعاء یمن تک بھی مسجد نبوی کا توسیع ہو گئی، یعنی ایکسٹینشن ہوتا رہا، بڑھتی گئی وہاں تک بھی پہنچ گئی، تو تب بھی وہ مسجد نبوی ہی ہے، جتنی بھی بڑھ جائے۔ تو پہلے مسجد نبوی شریف جو تھی اس کی ظاہری سائز، اور اب جو مسجد نبوی شریف ہے اس کی ظاہری سائز میں بہت فرق ہے، کافی توسیع ہو گئی، آدمی گم ہو جائے اس میں، ہاں گم ہو جائے تو ملے بھی مشکل، آزمائش ہو جائے، اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پہلی رکعت میں اگر سورت پڑھ لی جائے کوئی بڑی تو چھوٹی سورت پڑھ سکتے ہیں نا دوسری رکعت میں؟
ایک تو ایک الٹا نہیں پڑھنا ہے نیچے کی طرف یعنی کہ اترتا، جیسے کہ پہلے سورہ ناس پڑھ لی، سورہ فلق پڑھ لی جیسے، تو پھر قل ھو اللہ شریف پڑھی، تو سورہ فلق کے بعد قل ھو اللہ نہیں پڑھ سکتے، سورہ ناس پڑھیں گے. اچھا، تو تین آیتوں کا جو ہے نا
وہ اس صورت میں ہے جبکہ پہلی رکعت میں چھوٹی پڑھی ہو دوسری میں بڑی پڑھی ہو.
اچھا اچھا،
یہاں پہلی رکعت میں بڑی سورت پڑھ رہے ہیں دوسری میں چھوٹی پڑھ رہے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے برابر پڑھیں، لیکن اگر پڑھی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے.
بکر تنزیح
بہتر یہی لکھا ہے جی،
چھوٹی. اچھا،
وہ اس صورت میں ہے جبکہ پہلی رکعت میں چھوٹی پڑھی ہو دوسری میں بڑی پڑھی ہو، تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، لیکن اس میں یہ کہ وہ بڑی سے مراد یہ کہ تین سے زیادہ اس کے اندر آیتیں ہوں.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیس بک پیج پر یہ سوال موصول ہوا ہے کہ اگر کوئی اس نیت سے اعتکاف کرے کہ پورا سال تو گناہ کرنا ہی ہے، چلو ایک مہینہ ثواب کما لیتے ہیں، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟
پورا سال گناہ کرتے رہیں، ایک مہینے میں ثواب کماتے رہیں،
کما لیتے ہیں،
یہ تو ظاہر خطرناک ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، سمجھے، رمضان شریف میں. ہاں، گناہ کو ہلکا سمجھنا بھی کفر ہے، اور مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبہ کے ارادے پر گناہ کرنا یہ بھی کفر ہے. تو اللہ کی نافرمانی کو ہلکا نہ جانے کے ابھی کر دیتے ہیں، پھر توبہ کر لیں گے، معاذ اللہ، یہ خطرناک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا بچے کو بھی سارے روزے رکھنے چاہیے یا کچھ چھوڑ سکتے ہیں؟
آپ کی عمر 8 سال کی لکھی ہوئی ہے اس میں، تو 7 سال کی عمر ہو جائے تو ماں باپ، انہیں باپ کے لیے یہ حکم کہ وہ بچے کو روزے، نمازیں بھی پوری پڑھائے، 5 نمازیں، روزے بھی پورے رکھوائے. اچھا، روزوں میں یہ ہے کہ اگر وہ بچہ اس کی طاقت رکھتا ہے تو رکھوائے، نہیں رکھتا طاقت، نہیں رکھ سکتا تو پھر بھلے اس کو نہ رکھوائے، لیکن جتنے رکھ سکتا ہے اتنے اس کو رکھوائے. اور نماز توڑ دی یا چھوڑ دی، یا روزہ توڑ دیا چھوڑ دیا، تو اس کو قضا کا حکم نہ دیں گے. اچھا، پھر 10 سال میں سختی اور بڑھ جائے گی نماز اور روزہ رکھنے کی. آج کل ماں باپ کو یوں ہوتا ہے کہ کمزور ہے، تو یہ اس طرح بچوں کو روزے رکھواتے نہیں ہیں. ایک رکھوائیں گے، اب اللہ نیت جانتا ہے ایک رکھوانے میں کیا ہوتی ہے، تقریب ہوتی ہے، وہ ایک سے ایک تحفے آتے ہیں، مزہ آتا ہے مطلب. تو روزہ رکھنے اس میں نیت کی صلاحیت نہ ہو بچے کی تو بھی روزہ رکھوائیں گے، تو پتہ ہی نہیں نیت اس کو، بچے کو بولے روزہ کہاں رکھا ہے، تو کوئی بچہ، میرے کو تجربہ ہے، آپ کو بھی ہوگا، بچے کو پوچھو روزہ کہاں رکھا ہے تو بولے گا پیٹ میں، کوئی بولے گا سر میں، کوئی بولے گا فریج میں رکھا ہے، کوئی آپ کو بولے گا گھر میں رکھا ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں روزے کی نیت کیسے ہوتی ہے. تو اس لیے وہ اتنے ناسمجھ بچے کو جو نیت کرنے کا اہل ہی نہیں ہے تو اس کو روزہ رکھا کر بیچارے کو کیوں بھوکا پیاسا رکھتے ہیں. میڈیا میں آئے گا، سوشل میڈیا پہ دھمال ہوگی، اور بڑے کھانے پکیں گے، پکوان پکیں گے، اور مہمان آئیں گے، اور تحفے دیں گے، اور نوٹ دیں گے، مبارکبادیاں دیں گے، اتنے سے بچے نے روزہ رکھا. روزہ رکھا کہاں ہے یار، اسے فریج میں رکھا ہے، نظر اس کی فریج کے دروازے پر ہے، کب کھلے اور روزہ نکلے اندر سے اب میں کھاؤں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ایسا بچے کو روزہ رکھوا لیا چھوٹے بچے کو، اور اگر اس کو بھوک لگی ہے کھانا مانگ رہا ہے تو اس کو دینا واجب ہے، کھانا دینا پڑے گا، آپ کی ساری تقریب ایک طرف ہو جائے گی، پھر جھوٹ بولنا پڑے گا اس نے روزہ رکھا ہے، وہ کھلا دیا تھا اس کو تو شام کو یا دوپہر کو، تو روزہ آئے گا اس کا. اور یہ کون بتائے گا کہ اس کا روزہ نہیں تھا؟ سارے اپنے تحائف واپس لے لو، ایسا کون کرے گا؟ یہ ہے مطلب بچہ سمجھدار ہو، جس کو پتا ہو کہ روزہ ہوتا کیا ہے، روزہ رکھنے کی اس میں برداشت کرنے کی طاقت بھی ہو، تب جا کے اس کو پہلا روزہ رکھوایا جائے. اور 7 سال والا، اور یہ بھی اپنی جگہ پر جو میں نے عرض کیا، وہ بھی اس کا اس میں بہت کہنے کے کوتاہی ہے، نہیں رکھواتے روزہ. اب بڑے نہیں رکھتے تو بچے بےچارے بچے بڑے کہاں رکھتے؟ ایک بھاری تعداد اب سنا ہے کہ ہو گئی ہے کہ کراچی تک میں سنا ہے کہ ایسے علاقے پائے جاتے ہیں کہ جہاں رمضان کا پتہ نہیں ہوتا، کھاتے پیتے ہیں، سگریٹیں پھونکتے ہیں، معاذ اللہ. اور دیگر شہروں میں بھی، دیہاتوں میں بھی بعض جگہ ایسے علاقے ہوتے ہیں کہ ہوٹلیں بھی کھلی اور روزہ پتہ ہی نہیں کہ روزہ ہے. تو ہم نے اس بار بھی قافلوں کی تاکیدیں کی تھی، قافلے سفر کیے بھی ہوں گے خاص اس کام کے لیے، روزہ رکھواؤ تحریک، کہ مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ روزہ رکھو فرض ہے. تو اس لیے وہ آئندہ کے لیے بھی آپ کے لیے بھی درخواست ہے، اب بھی پتا ہو آپ کو کہ جو روزہ نہیں رکھتا رکھ سکتا ہے، بیمار نہیں ہے ایسا وغیرہ، تو آپ انفرادی کوشش کریں، فون کے ذریعے، صوتی پیغام کے ذریعے، وائس میسیج وغیرہ کے ذریعے سمجھائیں، روزہ رکھنے کے فضائل بیان کریں، جو ڈرائیں گناہ سے. تو سمجھانے سے فائدہ تو ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، سمجھاتے نہیں. آپ کو بھی کسی نے سمجھایا سمجھ میں آیا تو آج اعتکاف میں بیٹھ گئے نا ایک مہینے کے، سمجھانے سے فائدہ تو ہوتا ہے نا. کتنے بے نمازی ہوں گے آپ جو بیٹھے ہیں ان میں، جن کو کسی نے سمجھا کر نمازی بنایا ہوگا. ایسے بھی ہوں گے جو روزے بھی پورے نہیں رکھتے ہوں گے، جن کو سمجھا بجھا کر کسی نے یہاں بھیجا ہوگا، اور یہاں مزے سے پورے روزے بھی ہو رہے ہیں، پوری نمازیں بھی مل رہی ہیں، ذہن بھی کئی ایک کا بن گیا ہوگا، اب تو نمازیں جو رہ گئی ان کو بھی قضا کروں گا، توبہ کریں گے، ماشاءاللہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور ایک سے ایک ان کے تاثرات جو ہیں مدنی چینل میں نشر بھی ہوتے ہیں، ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں، ویڈیو تاثرات آج بھی چلے تھے، مختلف روز چل رہے ہیں آج کل تاثرات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں.
مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبک خیر الخلق کلہم.
ماشاءاللہ. میرے پوتے تھے حاجی اسید، جو بھی اسکرین پر نظر آ رہے تھے، متقبین کو کھانا کھلا رہے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام عثمان رضا ہے، میں گجرات فضان مدینہ سے 12 ماہ کے لیے آیا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ نماز کے لیے زینت کی کیا اہمیت ہے، اور یہ زینت سے مراد کیا ہے؟ جو آپ ارشاد فرما دیجئے، اور میرے اور میرے والدین کے لیے دعائے بخشش فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
زینت،
نماز کے لیے زینت کی کیا اہمیت ہے اور اس زینت سے مراد کیا ہے؟
خذو زینتکم عند کل مسجد، ہے نا قرآن شریف کی آیت ہے یہ، کہ نماز کے لیے زینت لو. اس میں جیسے کہ کپڑے صاف ستھرے، زہ نصیب عمدہ لباس ہو، جو مطلب کم از کم ہم معززین کے یہاں جاتے ہیں، افسروں کے یہاں جاتے ہیں، یا شادیوں میں بیاہ میں کوئی سے خاص موقع پر اچھے لباس پہن کر جاتے ہیں، تو لوگوں کے لیے اچھا لباس پہنے ہم، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بالکل پھٹے پرانے، تو یہ نہیں. عمدہ لباس نماز کے لیے ممکن ہو تو الگ سے رکھا جائے، مستحب کہ عمدہ لباس ہو. خوشبو لگائیں نماز کے لیے، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ مستحب ہے، یہ بھی نماز کی تعظیم کے لیے مسجد میں یا مسجد کی تعظیم کی نیت سے خوشبو لگائیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ اچھے حلیے میں اچھے گیٹ اپ میں نماز پڑھی جائے زینت. امامہ بھی اس میں شامل رہے گا, امامہ کے ساتھ نماز پڑھے, اور اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں کہ ایک نماز امامہ کے ساتھ پڑھی تو وہ بغیر امامہ کی 70 نمازوں سے بہتر. اور جمعہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک جمعہ امامہ کے ساتھ 70 جمعوں کے برابر. تو یوں امامہ شریف اس بار تو ماشاءاللہ کافی امامہ شریف سے جمعے تو ہوئے ہوں گے. ماشاءاللہ امامہ تو پہنے اس طرح بھائی بھیا, لیکن اضافی بھی پہنے ہوں گے, کافی ترغیب دلائی گئی تھی. تو پھر ہر وقت امامہ شریف کا تاج سر پہ ہو, یہ آقا کی بہت پیاری سنت ہے اور ایک مسلمان کی زینت بھی ہے. اور نماز میں خصوصیت کے ساتھ امامہ شریف کا تاج سر پہ ہو تو کیا بات ہے. ان کا دیوانہ امامہ, ان کا دیوانہ امام اور زلف و ریش میں, واہ دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار. تو داڑھی مبارک بھی پوری ہو, داڑھی مبارک تو مبارک اسی وقت بنے گی نا جب پوری ہوگی, چھوٹی چھوٹی تو بھی مبارک نہ ہوئی نا. تو داڑھی مبارک بھی ہو پوری ایک مٹھی, اب نکلی نہیں ابھی وہ رکھ لی وہ الگ بات ہے, وہ مبارک ہے توبہ کر کے جو رکھ لی. اچھا, اور زلفیں کبھی آدھے کان تک, کبھی پورے کان تک, کبھی اتنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بڑھے کہ مبارک کندھوں کو چومتے تھے, شانہ بولتے اس کو, تو ان کو چومتے تھے, یعنی کہ وہ ان سے ٹچ نیچے نہیں, کندھوں سے نیچے کبھی نہیں رکھے, کہ یہ عورت کے لیے, عورت کے لیے کندھوں سے نیچے بال رکھنا ہے, مردوں کو کندھوں سے اوپر رکھنا ہے. عورت اگر کندھوں سے اوپر کاٹ کے کرے گی تو اس کے لیے حرام, اور مرد اگر کندھوں سے نیچے بڑھائے گا تو اس کے لیے حرام. یہ فتح اور رضویہ شریف میں اس طرح کے مسائل ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ مرد کو چاہیے کہ وہ زلفے رکھے, یہ سنت ہے پورے بال. اب یہ کہ کئی لوگ زلفے رکھتے ہیں لیکن ان کو رکھنا نہیں آتا ہوتا, یہاں سے دیکھو, یہ جو قلمے کہلاتی ہے, قلمے یہ ہڈی ابھار, آپ انگلی لگائیں گے نا تو ابھری ہوئی ہڈی ہے, اس کے اوپر جو نہیں سر کے بال ہیں تو یہاں سے کٹوا لیتے ہیں, تھوڑا خوبصورت بنا دیتے ہیں نوک والا, سمجھے, تو یہ پھر زلفے نہیں بنیں گی, باقی زلفوں جیسا ہوتا ہے, تو یہاں سے کچھ کٹوا لیتے ہیں, کچھ اندر سے بیچ میں سے بعض لوگ شاید ہلکا کروا لیتے ہیں کینچی سے, تو یہ پھر پورے بال نہیں ہوں گے. تو یہاں سے لینا ہی نہیں ہے, کہیں سے بھی سائڈوں سے بیچ میں نہیں لینا, تو یہ سب بڑھیں گے اور زلفیں بنیں گی. پھر اب زلفیں بڑھ گئیں, اب بھلے آدھے کان تک رکھے, ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا دیں, لیکن میری یہ ترغیب ہوتی ہے کہ کم از کم زندگی میں ایک بار اتنے بڑھا لیں کہ کندھوں سے آپ کے ٹچ ہوں, نیچے نہیں, یہ اس کو تھوڑا نگرانی کرنی پڑے گی کہ نیچے نہیں جانے چاہیے, تو یہ سنت بھی ادا ہو جائے جیتے جی کم از کم ایک بار. میں نے تو الحمدللہ کئی بار رکھے, تو اب زلفیں آتے آئیں گی, مدینہ شریف جاتا ہوں تو بس وہ حلق عمرہ شریف, پھر ایک واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں بال, لیکن بڑھاپے میں ہر چیز میں رفتار کم ہوتی ہے, بڑھ نہیں رہے جلدی, یہ نوٹ کیا میں نے, بچوں کو جلدی بڑھ جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آج میں موجود ہوں پھانسی گھاٹ پہ, دھوبی گھاٹ پہ, اور دھوبی گھاٹ کو پھانسی گھاٹ کیوں کہا, اصل میں یہاں پہ کچھ رسیاں دیکھ کر پھانسی گھاٹ یاد آ گیا, اور دوسرا یہاں پہ جتنے کپڑے دھل رہے ہیں نا اور جتنے کپڑے سوکھ رہے ہیں تو اس حساب سے ایسا لگتا ہے کہ خواتین نے کپڑے دھونا چھوڑ دیے ہیں, اور ظاہر ہے پھر جو مرد حضرات ہیں ان کا ہی گلا تنگ ہونا ہے کیونکہ بجٹ بڑھ جاتا ہے, پھر یہاں پہ پیسے دینے پڑتے ہیں, تو اس لیے پھانسی اس لیے یاد آ گئی. اچھا اب ہے نا یہ دھوبی گھاٹ پہ ہم کیوں آئے ہیں اور کیا کریں گے, اصل میں ٹاپک ہے اور کچھ بات کریں گے. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پھانسی گھاٹ تو یہ دھوبی گھاٹ پھانسی گھاٹ گھاٹ کا کیا مطلب ہے؟
گھاٹ کا مطلب ہے جسے بنا ہوا ہے, یہ ادھر گودیاں بنی ہوئی ہیں, رسیاں بندھی ہوئی ہیں, اس کو گھاٹ کہتا ہے. جمع ہے سب کام کی جمع ہے گھاٹ,
رسیاں بندھی ہوئی ہے پھانسی گھاٹ پہ بھی رسی بندھی ہوتی ہے. بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ نا جمعے کے دن جو ہے نا کپڑے نہیں دھونے چاہیے. آپ دھوتے ہیں کپڑے جمعے کے دن؟
جمعے کے دن ہم کام نہیں کرتے, وہ کام کرتے ہیں. اب دھلائی کا تو کام خیر بند ہو گیا سب, مگر جو نا یہ جو کام ہے اب یہ
جو دھلائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ جمعے کے دن کپڑے دھوتے ہیں؟
دھوتے ہیں.
تو خواتین کیوں نہیں دھوتی؟
یہ تو خیر اللہ جانتا ہے.
آپ جمعے کے دن نئے کپڑے پہنتے ہیں پرانے پہنتے ہیں؟
پرانے بھائی, کیوں جھوٹ بولو گے, نئے کپڑے تو نہیں پہنتے, ایک دو دفعہ کے پہنے ہوتے ہیں میرے پاس کپڑے, ایک دو دفعہ کے پہنے.
کہتے ہیں کہ جمعے کے دن نئے کپڑے پہننے چاہیے.
ہاں پہننے تو چاہیے, مگر کسی کی گنجائش ہے کسی کی نہیں ہے بھائی.
اور نئے کپڑے کب پہنتے ہیں آپ؟
نئے بھائی رمضانوں میں زیادہ نئے پہنتا ہوں, رمضان میں
پورے رمضان
زیادہ ایک دو دفعہ کے پہنے. ابھی 5-6 سوٹ سلا کے رکھے ہیں رمضان کے لیے, 3-4 عید کے لیے سلا کے رکھے ہیں.
شیخ اب سوال تو بنتے ہیں, سب سے پہلے یہ سوال کہ گھاٹ کا آخر مطلب کیا ہے, دوسرا یہ کہ مشہور ہے کہ جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے, تو یہ بھی ایک سوال ہے. اور ایک اور بات, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن کپڑے نئے پہننے چاہیے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ بھی پہنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پلیز شیخ آپ ہی بتانا کیا ہے حقیقت, کیا افسانہ؟
گھاٹ کے کئی معنی ہیں, اور وہ لفظ کے ساتھ جہاں یہ شامل ہوگا نا اس کے مطابق اس کے معنی بنیں گے. اب جیسے کہ دھوبی گھاٹ, تو جہاں دھوبی کپڑے دھوتے ہیں, یہاں مقام جگہ یہ معنی مراد ہوگا کہ دھوبی گھاٹ یعنی کہ جہاں کپڑے دھوئے جاتے ہیں, پھانسی گھاٹ جہاں وہ مقام جہاں پھانسی لگائی جاتی ہے, تو یوں گھاٹ کے معنی تو یہ ہوئے. اچھا اور جمعے کا آپ نے یہ کہا تو یہ مطلب اس کو ہم پہلے کتاب نسواں بولتے تھے, ایک وہ فرضی کہ یہ کتاب نسواں کا مسئلہ ہے, شریعت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ عورتیں ہی کہہ رہی ہیں نا کہ جمعے کو کپڑے نہیں دھونے چاہیے, نسواں یہ عورتیں نسواں منے, تو کپڑے جمعے کو بالکل دھونے 100% جائز ہیں, بلکہ جمعے کو عمدہ کپڑے پہن کر, دھلے ہوئے کپڑے پہن کر نماز کے لیے جانا, اور جو نیا کپڑا ہو جمعے سے شروع کرنا یہ بھی سنت ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ بالکل غلط فہمی ہے, جمعے کو کپڑے بالکل جب بدن دھوتے ہیں, جمعے کو دھوتے ہیں نا, سنت ہے نا نہانا, تو نہانے میں بدن دھوتے ہیں تو کپڑے دھونے میں کیا ہے؟ ستر چھپا کر دھونا اپنے آپ کو, غسل کرنا ہے تو بھی صحیح سنت ہے. اب جو کپڑا آپ نے پہنا, تہبند جو بھی پہنا ہوا ہے, تو یہ ساتھ میں دھلے گا کہ نہیں دھلے گا, یہ کیسے خشک رہے گا؟ تو بالکل یعنی کہ یہ بس چلی ہوئی ہے, پھر وہ سنی سنائی میں آ کر یہ دھوبی نے بھی کہا نا, پھر کچھ الفاظ بدلی ہو گئے کہ انہوں نے کہا نا کہ ہاں جمعے کو ہم نہیں دھوتے, یہ کہا اس میں اس, پھر آگے بولا کہ ہاں دھوتے ہیں, غالب نے یہ بھی کہا, ہاں تو گھبرا گئے ہوں گے یہ. اچھا یوں کہا نہیں دھوتے, تو یہ بھی کتاب نسواں میں پڑھ کر متاثر ہو گئے گے, تو یہ کتاب نسواں کی نہ مانے, سمجھے, حدیث و قرآن کی مانے, تو قرآن حدیث میں کہیں اس کی ممارت نہیں, کبھی علماء نے اس کا منع نہیں فرمایا, کوئی حرج نہیں ہے, کپڑے دھو سکتے ہیں. اچھا تو بھائی دارالفتاء اہل سنت کا فتویٰ بھی آ گیا, جمعے کے دن کپڑے دھونے کی کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے, اس دن بھی کپڑے دھونا شرعاً بالکل جائز ہے. سب پر لازم ہے کہ دینی احکام سیکھ کر اس کے مطابق عمل کیا کریں, اور ہر سنی سنائی بات آگے نہ پہنچایا کریں, اور یہ بھی یاد رہے کہ دینی شرعی مسائل اپنی اٹکل سے بتانا تو بالکل بھی جائز نہیں. لہذا مکمل احتیاط کرنی چاہیے. اپنی اٹکل مطلب اپنی اٹکل پچو اپنی سوچ کے مطابق یعنی قرآن و حدیث کو ایک طرف رکھ کر جو اپنی موٹی عقل میں آیا وہی داغ دیا, مسئلہ بنا لیا اس کو, ویسا نہ کیا کریں, علماء سے پوچھ لیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا, حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا زیب تن فرماتے یعنی پہنتے تو اسے جمعہ کے دن پہنتے تھے, جمعہ کو نیا کپڑا پہننا سنت. حوالہ اخلاق النبی و آدابہ, حدیث نمبر 257. فیض القدیر میں ہے چونکہ جمعہ کا دن تمام ہفتوں سے ہفتے میں افضل دن ہے, لہذا اس دن نیا کپڑا پہننے سے اس کپڑے اور پہننے والے کو برکت نصیب ہوگی. حوالہ فیض القدیر جلد 5 صفحہ 98. تو جمعہ جو ہے وہ سید الایام, ایک حدیث میں کہا گیا کہ دنوں کا سردار, ڈیز یعنی دنوں کا, دن جتنے بھی دن ہیں ویک میں تو سب کا سردار جو ہے وہ جمعہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اس وقت میں سکھر فیضان مدینہ میں ہوں, جیکب آباد سے آئے ہوں, اور ایک ماہ کا ماشاءاللہ ہم اعتکاف کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی اپنے گاؤں میں اعتکاف کیا تھا لیکن وہاں وہ اعتکاف کی وہ روحانیت وہ فیض ہمیں حاصل نہیں ہوا, جو الحمدللہ یہاں دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ سکھر میں ہم نے جو اعتکاف کیا ہے, یہاں جتنی برکتیں, جتنے الحمدللہ سحری و افطاری میں دعائیں ہو رہی ہیں اور عاشقان رسول کے ساتھ سنتیں سیکھنے کے حلقے لگتے ہیں اور خوب دعائیں سیکھتے ہیں.
میرا نام ہے شکیل احمد اتاری. الحمدللہ ادھر اعتکاف میں بیٹھ کے بڑا مزہ ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ عزوجل میں امامہ بھی بنوں گا, امامہ کی نیت کی ہے.
الحمدللہ یہاں اعتکاف کی بدولت سے علم دین حاصل کرنے, فرض علوم سیکھنے اور قرآن پاک کو درست محاری کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمیں مدنی قاعدہ سکھایا گیا.
ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال تھا کہ جیسے موبائل میں گیم آئے ہوئے ہیں جس میں آپ پیسے لگائیں اور پیسے کمائیں, جیسے ٹرینڈنگ ہے اس میں مارکیٹ ہوتی ہے اپ ڈاؤن, اس میں آپ ڈالر لگائیں ڈالر کے حساب سے پیسے کمائیں, تو یہ پیسے کیسا کمانا, یہ حلال ہے یا حرام ہے؟
گیمز تو اگر گیمز کی بات کریں گے تو ویسے ہی وہ تو اپنے لہو لعیب ہونے کے اعتبار سے اس کی تو ممانعت اور عدم جواز الگ ہے, ناجائز ہونا الگ ہے. یہ جو جن ایپس کی بات کر رہے ہیں کہ موبائل میں اس طرح کی ایپس آتی ہیں تو یہ الگ الگ اس کی صورتیں ہوتی ہیں, لیکن عمومی طور پر ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, جو شرائط ہوتی ہیں, وہ یہ باطل اور خلاف شرع امور پر مبنی ہوتی ہیں. اور یہ جو ٹریڈنگ کے بارے میں اس طرح پوچھ رہے ہیں تو یہ عمومی طور پر ٹریڈنگ میں جوئے کی صورتیں شامل ہوتی ہیں, رشوت کی صورتیں شامل ہوتی ہیں. یہ میں ایک عمومی جواب کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں, باقی خاص کسی ایپ کے حوالے سے اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی مکمل ڈیٹیل یہ دارالافتاء علیہ سنت میں بتائیں گے تو اس کے بعد اس کا جواب دیا جا سکے گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے تین سوالات کیے جاتے ہیں. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر ایک, کون سے نبی علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ سوال نمبر دو, مدینہ منورہ میں ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ سوال نمبر تین, امامے کے ساتھ پڑھی گئی نماز بغیر امامے کے کتنی نمازوں سے بہتر ہے؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلام بہن اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. عثمان رضا یوٹیوب چینل پر یہ سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی نے مقدس اوراق کے باکس میں صحیح قرآن پاک یا کوئی دوسری دینی کتاب دیکھی تو کیا وہ اسے وہاں سے اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟
لقطہ ہوا نا, جو ہو سکتا ہے کسی نے اٹھا کر اندر کسی کو ملی ہو کتاب, وہ دینی کتاب ہے, چوم کے اندر ڈال دی ہو. تو بہرحال یہ کہ اس کا چونکہ کچھ پتہ نہیں اور سمجھ میں بھی آتا ہے کہ دینی کتاب نئی یا قرآن کریم بالکل درست ہے, درست قرآن شریف. بہرحال وہ جو کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے. تو اب یہ کہ اس میں کیوں رکھے گا, تو اس لیے وہ لقطہ کہ اس کا مالک تلاش کریں, مالک ملنے کی امید نہ رہے. تو اب یہ کہ اس کو خود فقیر ہے شرعن تو خود رکھ لے یا کسی شریف فقیر کو دے دے, یا اس کو مطلب یعنی کہ مدرسے میں مسجد میں بھی دے سکتے ہیں.
سید اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ اپنے گھروں میں دینی کتاب ہوتی ہے تو اس کو وہ مقدس اوراق میں بھجوا دیتے ہیں, تو کیا وہ لے سکتا ہے بندہ اگر مقدس اوراق میں اس طرح سے رکھی ہے؟
کنفرم پتا ہے کہ مالک کا کہ اس نے دی ہے اور آپ نے پوچھ لیا کہ آپ نے, ماں میں نے ڈال دی, ضرورت نہیں تھی. تو اب ظاہر ہے کہ جو چاہے لے لے, ٹھنڈی کرنے سے تو بہتر ہے کوئی اس کا استفادہ کرے جبکہ وہ ہو دینی کتاب اور درست.
عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی جگہ پر دینی کتاب بھول گیا یا قرآن پاک بھول گیا, سفر میں ساتھ لے کر چل رہا تھا یا خرید کے لایا تھا, کہیں چھوڑ کے چلا گیا, بھول گیا, تو مالک نہیں مل رہا ہوتا تو پھر لوگ مقدس اوراق میں ڈال دیتے ہیں, وہاں رکھ دیتے ہیں. ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے. اباحت والی صورت بھی ممکن ہے لیکن یہ ایک صورت شاذ ہے, ایک اباحت والی صورت ہو کہ جو لے جائے اس کے لیے ہے یہ. تو مقدس اوراق میں بطور اباحت ڈالنا یہ ذرا شاذ معلوم ہوتا ہے.
اباحت اور شاذ اب ان کو سمجھاتے ہیں, آپ سمجھانا تو پڑے گا نا, ہم تو بیٹھے ہی سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے.
مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انتہا درجے کی قلیل ہے کہ اس طرح اس طور پر ہو کہ کوئی آدمی اس طور پر مقدس اوراق میں ڈال دے کہ جو حاصل کرنا چاہے, جو اس کی طرف سبقت کرے بڑھے, جو لینا چاہے وہ اس کو لے لے, ایسا بہت قلیل ہے ہونا,
بہت کم, مطلب اس کے چانس ہے.
جی جی
قلیل,
بہت کم چانس ہے,
بہت کم چانس ہے. اور مسجد میں بھی روک دینی کتابیں رکھ جاتے ہیں سمجھے, تو بہن ممکن ہے خادم صاحب نے سمیٹ کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں دینی کتابیں, لوگ پڑھنی نہیں ہوتی تو وہی مسجد میں رکھ دو ادب کی جگہ میں.
لیکن یہ برحال ہے, رواج ہے, یعنی صاحب فرما رہے ہیں قلیل ہے لیکن یہ کئی لوگ علاقوں میں رواج ہے.
اچھا,
یعنی بڑی بڑی کتابیں یہ پورے پورے ڈھیر اٹھا کے اپنے گھر کے اس طرح ڈال جاتے ہیں. قرآن کم ڈالتے ہیں, قرآن مجید فرقان حمید عام طور پہ مسجد میں رکھ جاتے ہیں, لیکن یہ کتابوں کے پورے پورے تھپے اٹھا کے یوں مقدس اوراق کے اندر.
جو پڑھتا تھا وہ ہو سکتا ہے فوت ہو گیا ہو, اب سے پڑھنے والا نہیں ہے تو اس کو ٹھنڈا کرو یا جو پڑھے جو لے جائے, لیکن ہم وہی ہے کہ جی کنفرم کیسے ہو؟
کنفرم کرنا مشکل ہے اس حوالے سے، تو وہ فی الحال تو یہ لکتے والا حکم ہی سمجھ آتا ہے اس کا،
اسی لیے وہ لکتے ہی کو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ڈاکٹر عبدالعزیز عطاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، حضور اگر کوئی شخص ہمیں تحفہ دے اور اس بات کی تاکید کرے کہ آپ نے یہ تحفہ کسی کو نہیں دینا، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نے اس وقت یہ نیت کر لی کہ ہم یہ کسی کو نہ دیں گے، لیکن بعد میں کیا ہم کسی کو دے سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیں، ہمارے لیے مدینہ پاک کی حاضری کی دعا فرما دیں، جزاک اللہ خیر.
وعلیکم. تحفے میں شرط باطل ہوتی ہے، یعنی کسی کو کہہ دیا کہ دیکھو آپ خود ہی استعمال کرنا، تو وہ اگر چپ چاپ لے لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، تو قبضہ تو ہو گیا، ہبات تو مکمل کمپلیٹ ہو گیا، ہبات تام ہو گیا، ہبا منے گفٹ. تو اب یہ کہ شرط باطل کہ آپ استعمال کرنا، ہاں اگر اس نے کہہ دیا کہ بالکل میں استعمال کروں گا، تو اب یہاں اس کا کہنا جو ہے یہ وعدے کے اس میں آئے گا نا، ہاں تو اب یہ کہ اس کو یہ پورا کرنا ہوگا وعدہ یا نہیں. ہاں وہ پھر اس کے احکام جدا، اس وقت جب نیت تھی، بعد میں یہ بھلے اس کو.
یوٹیوب چینل پر محمد حسنین ہیں ملتان سے، ان کا تعلق ہے، سوال کر رہے ہیں کہ اگر دینی کتاب گر جائے زمین پر آ جائے، تو کیا نماز اگر پڑھ رہے ہو اور کیا نماز توڑ کر اس کو اٹھا سکتے ہیں، یا کیا حکم ہے اس حوالے سے؟
یہی مطلب طے ہوا تھا کہ نماز پڑھنے میں اس کتاب کو اٹھانا نہیں ہے، نماز توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی.
مدری چینل کے ناظرین، ہر ہفتے ہمیں رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے امیر السنت دامن برکات ملالیہ کی جانب سے، اس ہفتے کون سا رسالہ ہے اور سنتے ہیں اس حوالے سے دعائے امیر علیہ سنت.
مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے، آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے تار.
مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو قرآن کریم کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہوتے، اور مجھے کوئی بھی دن یا رات قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر گزارنا پسند نہیں. یا رب کریم، جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ سکون بخش آیتیں پڑھ یا سن لے، اس کی زندگی سکون اور خوشیوں سے بھر دے، اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخل خلا نصیب فرما. اللہم آمین. بجائی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اردو زبان میں 20 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 26 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہے. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے پی ڈی ایف اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131319278 پر رابطہ کیجیے.
ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ. دیکھو فیصل آباد والوں نے بھی ہاتھ میں لیا ہوا ہے رسالہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ والوں نے بھی لیا ہوا ہے ہاتھ میں، ان کو بھی دکھا دیا جائے. ماشاءاللہ، فیصل آباد والوں کے زیادہ ہیں، کراچی والوں سے جیت گئی ہے رسالہ اٹھانے میں.
یہ کراچی والے
ہاں کم نہیں ہے، ہار گئے، وہ جیت گئے. فیصل آباد میں میرا ہی ہے نا، جہاں بھی دعوت اسلامی ہے میری ہے، میں دعوت اسلامی والا ہوں، دعوت اسلامی والوں کا ہوں. ماشاءاللہ، چلو آئندہ مت ہارنا، اب ہرا دینا آئندہ فیصل آباد کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے جو 3 سوالات کیے جاتے ہیں، آئیے اس حوالے سے جو قرآن اندازی کی ویڈیو ہے دیکھتے ہیں.
6 مارچ 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, کسی نے درخت لگایا اور اس میں سے انسان، پرندے یا جانور نے کھایا تو یہ درخت لگانے والے کے لیے کیا ہے؟ جواب صدقہ. سوال نمبر 2, صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا نام بتائیے. جواب قادری منزل. سوال نمبر 3, مردے کا حال قبر میں کس انسان کی مانند ہوتا ہے؟ جواب ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: وسیم علی اتاری ملیر کراچی، بنت غلام شبیر اتاریہ اسلام آباد، محمد عرفان اتاری بن احمد علی چک نمبر 25 سانگھڑ، اسید رضا اتاری راول پنڈی، بنت معین الدین اتاریہ اورنگی ٹاؤن کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت معین الدین اتاریہ اورنگی ٹاؤن کراچی، ان کو تحفے میں 1 سال کے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
ماشاء اللہ الکریم، سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے چل کے ناظرین آئیے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں.
پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو ایک کمال کی چیز دکھانی ہے، آئیے دیکھتے ہیں.
رب کی عنایت ہے رمضان، بندوں کی زینت ہے رمضان،
کنجی سعادت ہے رمضان، نیکی کی ہدایت ہے رمضان.
جی آپ نے دیکھا، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کمال کا منظر ہے. ملک اور بیرون ملک سے ہزاروں عاشقان رسول اس وقت عالمی مدنی مرکز میں موجود ہیں، اعتکاف کی بہاریں ہیں، علم دین سیکھ رہے ہیں، اور سبحان اللہ ان کو صبح اور شام یعنی سحری اور افطاری میں کھانا پیش کیا جا رہا ہے، اور کھانا کھلانے کے فضائل تو کمال کے ہیں. ایسی پیاری حدیثیں ہیں، سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے. سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان ہے، خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم سب میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا اور پانی پلایا کہ وہ سیراب ہو گیا، تو اللہ عز و جل کھلانے والے کو جہنم سے 7 خندقوں کی مسافت دور کر دے گا. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو عام دنوں میں کھانا کھلانے کے فضائل ہیں، ماہ رمضان میں تو نیکیوں کا اجر اور بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ کھانا ہم یہاں عالمی مدنی مرکز میں علم دین سیکھنے آنے والوں کو کھلائیں تو پھر تو نورن علا نور ہو جائے گا. تو جناب، اب آپ کو بھی یہ نیکی کمانے کا موقع مل رہا ہے، آگے بڑھیے اور اس خوبصورت اعتکاف میں یہاں آنے والے عاشقان رسول کے لیے اپنا حصہ ملائیے. ہم نے ایک حساب لگایا ہے ناظرین، تقریباً 250 روپے کا ایک میل بنتی ہے، یعنی ایک وقت کا کھانا کسی ایک عاشق رسول کو کھلایا جائے، ہم نے حساب کتاب کیا تو یہ کم و بیش 250 روپے بنتے ہیں. اب آپ ذرا حساب کریں کہ 5,000 عاشقان رسول کا روزانہ کھانا بن رہا ہے، سحری میں بھی اور افطار کے بعد جو رات کو ڈنر کروایا جاتا ہے، تو آل ٹوگیدر تقریباً 10,000 لوگوں کا کھانا روزانہ بن رہا ہے، یعنی 10,000 میلز روزانہ سرو کی جا رہی ہیں. پہلے 20 دن کا حساب کریں تو تقریباً 2,00,000 میلز بن جاتی ہیں. ہمیں بہت امید ہے کہ آخری عشرے میں یہ تعداد 8,000 تک پہنچ جائے گی، تو پھر روزانہ تقریباً 16,000 لوگوں کا کھانا بنے گا سحری اور افطاری میں، یعنی صبح اور رات کو، لیکن یہ کل ملا کے 10 دن کے تقریباً 1,60,000 میلز بن جائیں گی. آل ٹوگیدر پورے مہینے میں تقریباً 3,60,000 لوگوں کا کھانا بنے گا اور یہ 3,60,000 میل صرف کی جائیں گی. تو آگے بڑھیے، سبحان اللہ، مسلمانوں کو کھانا کھلانے کی اور وہ بھی ماہ رمضان میں فضیلت حاصل کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کیجئے. آپ جو رقم جمع کروانا چاہتے ہیں وہ ان اکاؤنٹ میں جمع کرا دیجئے، اور ہمیں ساتھ اس اکاؤنٹ میں رقم جمع کروا کر ان نمبر پر اپنی سلپ بھی بھیج دیجئے تاکہ یہ رقم رمضان میں ہونے والے اعتکاف میں خرچ کی جا سکے. اور ہاں، یہ بھی یاد رہے کہ اس رقم میں آپ نے زکات کی رقم شامل نہیں کرنی ہے، اس میں نفلی صدقات عطا فرمائیں. اور آپ میں سے اگر کچھ عاشقان رسول ان کھانے پینے کے معاملات میں اگر کچھ اجناس، کچھ سامان بھیجنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یاد رہے، راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. رب کریم ماہ رمضان کی ساعتوں میں ہمیں اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نیکی کی ہدایت ہے رمضان.
الحمدللہ، یہ جو ترغیب ملی ہے رکن شورا جی عبدالحبیب بھائی نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے، تو جس طرح آپ خود بھی دیکھتے ہی ہیں مدنی چل کے ناظرین کہ دعوت اسلامی کے تحت یہ عظیم الشان اعتکاف کا جو سلسلہ ہے، تو اس میں بالکل ہم سب نے حصہ لینا چاہیے اور کنٹینیوسلی چونکہ یہ سلسلہ چاند رات تک جاری رہے گا، ویسے بھی پورا سال ہی فیضان مدینہ میں یہ بہاریں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو لنگر رضویہ کا یہ اکاؤنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس میں ضرور اپنا حصہ شامل کیجئے، اور جس طرح اس کی پوری کیلکولیشن ہم نے آج سنی ہے، تو اپنی جو حیثیت ہو بلکہ اس کی اور بھی ایسے افراد سے رابطہ کر کے جو اس کام میں انٹرسٹڈ ہوں تو بالکل اپنا شامل حصہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ جو عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں ان کو بھی حصہ ڈالنے کی اجازت ہے، لہذا وہ بھی اگر چاہیں تو اسٹالس لگے ہیں، باکسز بھی لگے ہوئے ہیں جس میں لنگر رضویہ بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ اس میں بھی چاہیں تو اپنا حصے کی رقم ڈال سکتے ہیں۔
اچھا، یہ سارا رمضان میں خرچ ہو جائے گا؟ اگر بچ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ جنہوں نے دیا ان کو واپس دینا ہے؟
یہ بھی ایک ترغیب میں جملہ رہ گیا شاید، کہ اس رقم کو ہم اگر بچنے کی صورت میں جو ہے وہ، چونکہ پورا سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، لہذا لنگر رضویہ کا یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ کنٹینیو ہمارا جاری رہتا ہے، تو اس میں اگر خاص رمضان کے لیے دینا ہے تو آپ مینشن کرا دیں اور لنگر رضویہ میں شامل کرتے ہیں، تو یہ پورا سال جو بھی یہ سلسلہ کھلانے پلانے کا ہے تو اس میں یہ رقم خرچ کی جا سکے گی انشاءاللہ۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
دیکھیے مدنی مذاکرہ، ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا، یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں دل پر کیف گئے چھایا۔ دیکھیے مدنی مذاکرہ۔